والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اللہ کی رضا کے لیے, ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں, رضا الہی کے لیے, حصول ثواب کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا, جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا, عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ کے آخری نبی, شفاعت فرمانے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا, اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, انسان جب سے دنیا میں آیا تب سے کسب کے لیے اس کی مشقت کا آغاز ہوا ہے, اور سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کی اس حوالے سے مشقت کا آغاز کس طرح ہوا سنیے. جبریل علیہ السلام جنت سے غلے کے چند دانے لے کر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے آدم ان کی کاشت کیجئے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان دانوں کو زمین میں بویا, ان کی کاشت کی, جب فصل تیار ہوئی تو اس کو کاٹا, اس میں سے دانے نکالے, انہیں صاف کر کے پیسا اور آٹا گوند کر اس کی روٹی پکائی. پھر اس مشقت کے بعد روٹی کھانے کے لیے جب بیٹھے تو روٹی آپ کے ہاتھ سے پسل کر پہاڑ کے نیچے جا گری. آدم علیہ السلام اس روٹی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ تھک گئے اور آپ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا. آپ سے کہا گیا کہ اے آدم اب آپ کو اسی طرح مشقت اور تھکاوٹ سے رزق حاصل ہوگا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کو اسی طرح مشقت اور تھکاوٹ سے رزق حاصل ہوگا جب تک وہ دنیا میں رہیں گے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کی طرف سرخ رنگ کا بیل اتارا گیا، آپ علیہ السلام اس کے ذریعے ہل چلاتے، اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچتے، اور تفسیر نعیمی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا اور بعد میں کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ تو یوں رزق حلال کمانے کے لیے جو مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں، تو اللہ کرے کہ اس کے متعلق کچھ معلومات بھی ہو۔ کئی ایسے ہوں گے جو کپڑا بنتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں یا مختلف قسم کی تجارت کرتے ہیں، تو اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمارے اسلاف و بزرگوں نے بھی یہ کام کیے ہیں، تو اپنے اس کام کو کرنے میں جب اچھی اچھی نیتیں شامل کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ السلام کے بعد کئی انبیاء کرام نے مختلف پیشے اپنائے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے کئی واقعات کتابوں میں موجود ہیں، پھر صحابہ کرام بزرگان دین مختلف پیشے اپنائے اور مال حلال کمانے کی سعادتیں پائیں۔ اب بزرگوں کا جو انداز تجارت تھا وہ ایسا نہیں تھا تجارت کرتے تو عبادت کو چھوڑ دیتے، تلاوت قرآن سے سستی کرتے کہ جناب میں تو تاجر ہوں، میں تو بہت مصروف رہتا ہوں، یا علم دین سیکھنے سکھانے سے کوئی کوتاہی برتتے کہ جناب چونکہ ہماری دکان ہے ہم صبح 8 بجے کھولتے ہیں 6 بجے بند کرتے ہیں، ہم 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہم بہت تھک جاتے ہیں، اس لیے ہم یہ جناب علم دین حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے، کتابوں میں جو بزرگوں کی سیرت کے جو واقعات لکھے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ دین اسلام کو جو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا وہ صحابی تھے جو تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کا وہ انداز تجارت تھا کہ جس نے غیر مسلموں کو متاثر کیا اور وہ دین کے قریب آئے، تو تبلیغ اسلام میں، نیکی کی دعوت میں تاجروں کا بہت بڑا کردار تھا۔ اصلاح امت کا کام، سبحان اللہ، اس کے کام میں تاجر ہی پیش پیش رہ کر اس کام کو سر انجام دیتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی تجارت بھی برقرار رکھتے تھے۔ تو اصل کیا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد عبادت، ریاضت اور دین کی خدمت سمجھ رکھا تھا، جبکہ تجارت ان کے لیے ضروریات زندگی پورا کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تجارت کی وجہ سے اپنی عبادت، ریاضت اور دین کی خدمت میں کچھ فرق نہ آنے دیتے تھے۔ بزرگان دین تجارت کیا کرتے اور حقوق اللہ، اللہ عز و جل کے حقوق کی ادائیگی کا زبردست احترام ہوتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بازار والے اذان سنتے ہی اپنا سامان چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہی لوگوں کے حق میں اللہ عز و جل نے پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی موچی ہوتا اور وہ چمڑا سینے کے لیے سوا چمڑے میں ڈالتا اور اذان کی آواز سنتا تو اب یہ سوا باہر نہ نکالتا بلکہ وہیں چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑتا۔ اگر کوئی لوہار لوہے کو کاٹنے کے لیے جو ہتھوڑا مارتے، وہ ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھاتا اور جیسے ہی اذان سنتا وہ ہتھوڑا اس پہ لوہے میں نہیں مارتا بلکہ زمین پہ رکھ کے نماز کی طرف چل پڑتا۔ یعنی گویا ان کے نزدیک یہ مارنا، یہ سوا نکالنا بھی تاخیر میں شامل تھا۔ تو یہ بھی تو تجارت کرتے تھے، ان کا بھی تو انداز تھا، اور پھر اگر ہم یہ کانسیپٹ کرتے ہیں کہ جناب اس طرح سے تو ہماری تجارت کم ہو جائے گی، اس طرح سے تو ہمارا معاملہ کمزور ہو جائے گا، ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، تو آپ بتائیں کہ انسان آمدنی کیوں بڑھاتا ہے؟ سکون کے لیے نا، یہی نا کہ میں ایزی ہو جاؤں، آسانی سے میری زندگی گزرے. تو پوچھئے جن کے پاس مال ہے کہ ان کا وہ مال کیا انہیں نیند دلا دیتا ہے؟ ان کو وقت پہ نیند آ جاتی ہے؟ بستر تو ہے بہترین، کمرہ بھی خوبصورت ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے، نیند کہاں ہے؟ تو پتا چلا کہ پیسوں سے نیند نہیں ملتی ہے، بستر تو مل جاتا ہے. تو سکون چاہیے، راحت چاہیے. تو اللہ کی یاد کی طرف اگر ہم بڑھتے جائیں گے تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، پھر سکون ہی سکون ہے. تو آج اگر ان بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے انداز کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ہم تجارت کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور تجارت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں. اگر کسی کو نوکری ملتی ہو اور اس کو کہا جائے کہ لیجیے جناب آپ کو 2 سال کا ویزا دبئی کا، صرف 2 سال، 5 سال کا ویزا دلاؤ یار، کام کاج کے لیے چلے جاؤں گا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں وہاں کیسے رہوں گا، کیا کھاؤں گا، کس طرح گزارا کروں گا؟ تو پتا چلا کہ تجارت ہو یا ایسا دنیاوی کوئی معاملہ ہو، دنیاوی فن سیکھنا ہے. بھائی جناب میرے بیٹے نے 20 سال گریجویشن کر لیا، ایک کوئی اور کورس کر لیا، اور کسی نے کہا کہ فلاں شہر میں ہی بھیج دو، فلاں ملک میں بھیج دو، یہ ڈگریاں لگ جائیں گی، اچھی جاب مل جائے گی. ہم اپنی اولاد کو سفر کراتے ہیں، یہاں تک کہ بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والے اپنی جوان لڑکیوں کو دوسرے ملک بھیج دیتے ہیں، دوسرے ملک، کفار کے ملک بھیج دیتے ہیں. اور وہاں کیا عالم ہوتا ہوگا، علمان والحفیظ. بہرحال بہت نازک دور ہے. تو ہم اس میں غور کریں کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ دنیا کے لیے تو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، دین کی خاطر نہیں. نماز کے لیے اگر میرا آفس 3ری منزل پر ہے اور 1ری منزل پر مسجد ہے تو میں نماز اگر پڑھتا بھی ہوں تو آفس میں پڑھ لوں گا، جماعت کے لیے نیچے نہیں آؤں گا. آپ سوچیں، اگر ثواب کی حرص ہو، کسی کو یہ پتا ہو کہ میری یہ چیز جو میں اپنی دکان پر 10 روپے کی بیچتا ہوں، ذرا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جو شہر کی بڑی مارکیٹ ہے اس میں جا کر بیچوں گا، 25 روپے کی بکے گی. تجارت کیا کہلاتی ہے؟ یہی جائیں گے وہاں پر کہ 25 روپے کی بیچنی ہے. آپ جناب اگر اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جائیں گے، آپ کی یہ 25 روپے کی چیز 40 روپے کی بکے گی، سفر ہوگا. اور جناب اور زیادہ اگر سفر کریں گے تو یہ 10 روپے کی چیز آپ کی 80 روپے کی بکے گی. ہمارا سفر ہوتا ہے، کاروبار یہی کہلاتا ہے نا کہ جناب نفع زیادہ ہو. لیکن جب اس نادان مسلمان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو نماز تو اپنے آفس میں پڑھے گا تجھے ایک نماز کا ایک ثواب ملے گا، یہی نماز اگر تو جماعت کے ساتھ پڑھے گا تجھے 25-27 گنا زیادہ ثواب ملے گا، وہ کہے گا نہیں یار میں کام چھوڑ کے کیسے جاؤں. کتنی نادانی، کتنا بڑا لاس ہے ہمارا، کس قدر ہم اس میں اپنی غفلت کا شکار ہیں کہ ہم اس معاملے میں اپنا ذہن بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن میرا موت کی طرف گویا ایک قدم ہے، لیکن یہ قدم میں بڑھا تو جا رہا ہوں، احساس نہیں بڑھ رہا. میں جی تو اس طرح رہا ہوں کہ گویا مجھے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. تو عبادت کی طرف، تلاوت کی طرف، علم دین حاصل کرنے کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہے. بزرگوں کے واقعات دیکھیں کہ یہ کس انداز سے تجارت کیا کرتے تھے. شیخ الاسلام حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کپڑا بیچا کرتے تھے، اور حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اولیاء کے طبقے ابدال میں سے تھے اور مستجاب الدعوات تھے، دعائیں قبول ہوتی دین کی. حدیث اور عربی لغت کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ فقی یعنی مفتی بھی تھے. آپ کا وصال مسجد میں ہوا اور نماز کی حالت میں ہوا. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے مسجد میں ہو، کاش مسجد نبوی میں ہو، نماز میں ہو اور سجدے کی حالت میں موت ہو جائے ہماری. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تو ضرور اس بات کو میں سچا ہوں گا. آپ حدیث بیان کرنے، قرآن پڑھنے، تسبیح کرنے یا نماز ادا کرنے میں مشغول آ کرتے، آپ کا دن انہی کاموں پہ تقسیم تھا. اور اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ اپنے عمل میں اضافہ کرنے پر قادر نہ تھے. یعنی جتنی گنجائش تھی نا نیکیاں کرنے کی، آپ نے وہ ساری اپنے سسٹم میں شامل کر رکھی تھی. کہ اگر کوئی کہتا کہ جناب کل انتقال ہو رہا ہے آپ کچھ اضافہ کر لیں، تو آپ گنجائش ہی نہیں تھی. ایسا اچھا شیڈول بنا رکھا تھا. ہمارا ہے، ہمارا قرآن پڑھنا جانتے ہیں، چلو دعوت اسلامی کی مدنی باہر ہیں. کہ آج الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہیں ایسے کہ جنہوں نے اپنا لیا دعوت اسلامی کا ماحول، آپ کو درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھا دیا. چلیں جناب بتائیں مہینے میں کتنے قرآن ختم کرتے ہیں، سال میں، رمضان مبارک میں. حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے، ہمارے امام ہیں. رمضان کا مہینہ آتا، ہمارے امام تاجر تھے، دن میں ایک قرآن پڑھتے ہمارے امام، رات کو ایک قرآن پڑھتے ہمارا امام، اور عید کے دن ایک قرآن پڑھتے. علماء فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا تو ہمارے امام اعظم 62 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. جس گھر میں، جس کمرے میں آپ کا انتقال ہوا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 7000 مرتبہ وہاں قرآن پاک مکمل فرمایا آپ نے. ہمارا، ہم پڑھنا جانتے ہیں، پوچھے اپنے آپ سے کتنی دن پہلے قرآن پاک کھولا تھا ہم نے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس میں حرص دنیا کی ہے. یہ حماد بن سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بزرگ فرماتے کہ میں ان کے پاس آتا تھا جب کپڑے پر ایک یا دو رتی مقدار نفع کما لیتے، اپنی ٹوکری باندھ لیتے، پھر کچھ نہ بیچتے. میرے خیال میں آپ کی ضرورت اتنی ہوگی، کیونکہ جب آپ اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر لیتے تو اس پر بالکل بھی اضافہ نہیں کرتے تھے، بالکل بھی اضافہ نہیں کرتے. یعنی ہم اگر مثال پورے مہینے میں 50000 روپے کماتے ہیں اور آج دکان کھولی تو 50000 روپے ایک ہی دن میں کما لیے، کیا خیال ہے شکرانے میں اب چلے مدنی قافلے میں؟ تو ہو گیا نا، ایک دن میں آج 50000 کما لیے چلے. نہیں نہیں حضرت، تھوڑا اور، تھوڑا اور. تو پتا چلتا ہے کہ دنیا کی ہرس تو ہے، لالچ ہے، نیکیوں کی ہرس نہیں ہے. نیکیوں میں اضافے کا کوئی ایسا سامان کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو حضرت یونس بن عبید یہ تابعین میں سے تھے، آپ نے خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا. آپ ریشمی کپڑے بیچنے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے. ایک شامی شخص ریشم کے بازار میں آیا، آپ کی دکان پر پہنچ کے کہنے لگا کہ آپ کے پاس 400 درہم کا دھاری دار ریشمی کپڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے پاس 200 درہم کا ہے. اسی دوران اذان شروع ہو گئی، آپ امامت کرانے کے لیے تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو آپ کا بھانجا وہ دھاری دار ریشمی کپڑا شامی شخص کو 400 میں بیچ چکا تھا. اب آج ہم تجارت کرتے، اگر ہمارا کوئی ملازم ایسا کوئی کام کرے تو ہماری وہ کاروباری اصطلاح میں کہتے ہیں یار اس نے تو چھکا لگا دیا، 200 کی چیز 400 میں بیچ دی، اور کیا چاہیے. ایسا ہوتا ہے، جب آپ نے زیادہ درائم دیکھے تو پوچھے یہ کہاں سے آئے؟ تو بھانجے نے اسی دھاری دار ریشمی کپڑے کی قیمت ہے. تو آپ نے اس شامی کے پیچھے جا کر فرمایا اللہ کے بندے، جو دھاری دار ریشمی کپڑا میں نے تمہیں 200 میں دکھایا تھا، اگر چاہو تو اسے رکھ لو اور 200 درہم واپس لے لو، اور چاہو تو کپڑا چھوڑ کر اپنے 400 درہم لے لو. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں. اس نے کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتائیے آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام یونس بن عبید ہے. اس شامی نے کہا خدا کی قسم، دشمن سے جنگ کے دوران جب ہم شدید پریشانی اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے یونس کے رب، ہم سے مشکلات کو دور فرما. اللہ تعالی ہماری مشکلات دور فرما دیتا ہے. تو یہ برکت ہوتی ہے، یہ اس نیک شخص کی پورے بازار میں برکت ہوتی ہے کہ جو اس انداز کی تجارت کرتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام محمد بن منقدر تھا، آپ کے پاس جبے ہوا کرتے، جبے بیچتے تھے. اب 200 درہم کا بھی جبہ تھا، 400 درہم کا بھی تھا، تو ایک مرتبہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے غلام نے 200 والا جبہ جو ہے وہ 400 میں بیچ دیا. جب آپ واپس تشریف لائے اور دیکھا تو کہا، پوچھا تو کہا کہ یہ میں نے بیچ دیا. کہا کہ تو غلط ہوا. جب اس کو ڈھونڈا تو اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، تجھے میرے آدمی نے 200 والا 400 میں دے دیا ہے. اس دیہاتی نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. کہا نہیں، جو میں اپنے لیے پسند نہ کروں تیرے لیے کیسے پسند کروں گا. 3 باتوں میں سے ایک بات اپنا لے، یا تو مجھ سے 400 درہم والا جبہ لے لے، یا مجھ سے 200 واپس لے لے، یا پھر مجھے میرا جبہ واپس کر اپنے 400 واپس لے لے. اس نے کہا حضرت 200 ہی دے دیں مجھے آپ. اس نے 200 درہم لے لی. لوگوں سے پوچھے کون ہے، تو کہا کہ یہ حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ. پھر اللہ اکبر، یہ ہے کہ جب ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کمال نہیں ہے کہ جناب تجارت کریں تو بہت مالدار ہو جائیں گے تو ہی. برکت برکت چاہیے، برکت چاہیے. پوچھیں اپنے بڑوں سے کہ جب ہمارے باپ دادا، یہ کتنے لوگ گھر سے نکلتے تھے کمانے کے لیے، تو پتا چلے گا ایک نکلتا تھا، پورا خاندان اس سے پلتا تھا. آج چھوٹے بڑے مرد عورت سب لگے پڑے گھر کے، پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ برکت نہیں ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عبادت ہو، ریاضت ہو، پھر اس میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو. یعنی کہ اگر شرعن کوئی اگر 100 روپے والی چیز 1000 میں بیچ دے، لینے والا دینے والا راضیوں کو جھکا، جھوٹ فریب نہ ہو، تو چیز تو بیچی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں، میں دوسرے کے لیے کیسے پسند کروں؟ تو آج دعوت اسلامی ہمیں جو سمجھاتی ہے وہ یہی کہ ایسے تجارت کریں، اس انداز تجارت کو اپنائیں، اس کیفیت میں آئیں کہ اگر نمازوں کا وقت ہو تو پھر تھوڑا سا ہمت کر کے اٹھیں اور اپنے تاجر اسلامی بھائیوں کو آئیے نا نماز کے لیے. کیونکہ جب ایسا کردار ہوتا ہے نا، وہ شخص اگر آگے بڑھتا ہے اور وہ اپنے ملازموں کو کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، ہمارے کاروبار میں کسی کو دھوکا نہیں دینا ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ جھاڑنا نہیں ہے کسی کو، کسی پر ایسا جھوٹا الزام نہیں لگانا ہے. اب اس انداز کا، کوئی اخلاق کا، پیار کا انداز اپنایا جائے گا اور ایسا شخص جب نماز کے لیے خود اٹھے گا، آپ بتائیں اس کے پیچھے اس کے لوگ شامل ہوں گے، اس کا کہنے کا اثر ہوگا. دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہماری تجارت کی جو مراکز ہیں جن میں آج عبادت کی طرف رجحان نہیں ہوتا، لوگ اپنی دکانیں سجائے بیٹھتے ہیں. اگر کوئی قرآن پڑھنے والا پڑھتا بھی ہے تو دکانوں پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ دکان کھولنے کے فوراً بعد قرآن پاک لے کر بیٹھ جائے گا، برکت کرے گا. ٹھیک ہے، 6 دن آپ قرآن پڑھتے ہو، کیا 7ویں دن گھر پہ پڑھتے ہو؟ اس سے کیا مطلب ہے کہ میں اگر آج یہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی جو معمول کی، وہ بھی بس میں چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بس میری دنیا کا مال کا اضافہ ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے پاتے تو 7ویں دن گھر پہ بھی تو تلاوت ہوتی نا. ان تمام معاملات میں اپنا چیک اینڈ بیلنس ہو، ان تمام معاملات میں اپنا انداز ہو. تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کاش ہماری تجارتی مراکز میں وہ انداز اختیار ہو جائے کہ ہمارے یہ عاشقان غوث اعظم، یہ عاشقان رسول، یہ ہمت پکڑیں، حوصلہ کریں اور آگے بڑھ کر جب عبادت کے لیے نماز کا وقت آئے، مؤذن کی صدائیں بلند ہوں، حیا علی الصلاح کی آواز آئے کہ آؤ نماز کی طرف، تو کھڑے ہو جائیں لبیک کہتے ہوئے پھر مسجد کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. تو اپنے ان تجارتی مراکز میں اللہ کرے وہ وقت ہے کہ شٹر ہی گر جائے ہمارے اور نمازوں کو باجماعت اہتمام ہو. کیا آپ کا دکاندار ہے وہ گاہکوں کو بھی لے کر مسجدوں کی طرف روانہ ہو جائے، اس طرح ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. تو اس میں میرا عبادت کی طرف رجحان، سبحان اللہ. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی نے، آپ مال خریدتے اور بیچتے تھے، معمولی معمولی چیزیں خریدتے تھے اور بیچتے تھے. ہر سال ہر 10 دینار کے مال پر صرف آدھا دینار رکھا کرتے تھے. اس سے زیادہ نفع اگر کوئی دیتا بھی تو نہیں لیتے تھے. روزانہ 1000 نفل آپ نے اپنی دکان میں ایک پردہ لگایا ہوا تھا, دکان پر ایک پردہ لگایا ہوا تھا جس کے پیچھے جا کر سری سقطی رحمت اللہ تعالی نے روزانہ 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. تو فارغ اوقات میں خوشگپیاں میں لگے ہوئے. اب آج کل تو یہ موبائل مل گیا ہے تو یوں سمجھیں کہ اس کی مصروفیت سب سے زیادہ ہے, اس کی مصروفیت سب سے زیادہ ہے. بلکہ بعض تو دکانوں پر اس غفلت سے بیٹھتے کہ کوئی آ کر کوئی چیز اٹھا کے لے جاتا ہے, وہ لگے ہوئے ہوتے نیچے موبائل میں, کہا کہا کر دکان میں گھوم رہا ہے اور ہم جناب اپنے موبائل میں لگے پڑے. تو یہ بھی انداز دیکھا جاتا ہے کہ اس قدر منہمک ہو گئے. تو فضول گپوں سے بچتے ہوئے, موبائل کا بیجا استعمال سے بچتے ہوئے, اگر یوں ہی فارغ بیٹھے ہیں تو ذکر و اذکار کر لیں, تلاوت قرآن سے اپنی زبان کو فیضان بخشیں. تو دوران تجارت کچھ نہ کچھ وقت عبادت کے لیے نکالنا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی حاجت ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو عبداللہ حماد بن خالد رحمت اللہ تعالی نے, آپ کا شمار مشہور تبا تابعین میں ہوتا تھا, مالک بن انس نامی دروازے کے پاس آپ کپڑے سیا کرتے تھے, پھر وہاں سے کرخ نامی علاقے میں منتقل ہو گئے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, وہ کپڑے سی رہے ہوتے تھے, ہم وہیں ان سے احادیث سن کے لکھ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ داؤد اسلامی کا ایک مدنی قافلہ یہ سفر پر گیا تو وہاں ایک کسان سے ملاقات ہوئی, وہ حافظ قرآن تھے, حافظ قرآن تھے کسان. وہ کہنے لگے کہ میں روزانہ کھیتی باڑی کرتے کرتے روزانہ 10 بار تلاوت کرتا ہوں. اب آپ اندازہ لگا کیسا ایک مزہ آ رہا ہے سن کر کے, یار کیا ان کا بھی انداز ہے, یار کیسی ہے ان کی بھی کیا زبردست زندگیاں ہیں. اور ہمارا گاہ گاتا ہے تو گاہ فوراً تسبیح اٹھ نکل جاتی ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا اپنی چیز کی تعریف کر رہے ہیں؟ چاہ کیا رہے ہیں بھائی؟ کاؤنٹر پہ بیٹھے تسبیح گھما رہے ہیں کیا؟ تسبیح جو گھوم رہی ہے تو کیا کچھ پڑھ بھی رہے ہیں یا خالی دانے ہی گھما رہے ہیں؟ تاکہ وہ سامنے والا دیکھے کہ یار یہ داڑھی والا ہے, یار تصویر بھی ہاتھ میں اس کے, یار ٹوپی بھی لگی ہوئی ہے بھائی, او ہو مکے مدینے کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. یہ سب دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ گاہ کو پھنسانا ہے یا برکتیں اور اس کی مطلب وہ فیضان لینا ہے؟ اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے ہم اس میں خدمت کریں گے, عبادت کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی. تو دولت میں کھیلنا, خوب مال میں اضافہ کرنا, بینک بیلنس بھرنا اور امیری کی نئی نئی منازل طے کرنا, یہ کسے پسند نہیں آتا؟ آج کے دور میں مال اور پیسے ریل پیل کسے پسند نہیں آتی؟ یہ عام لوگوں کا حال ہے اور ہمارے اسلاف اس صفت سے کوسوں دور تھے, بلکہ وہ خدمت دین کے مشتاق ہوتے تھے. اگر انہیں لگتا کہ مال اور اس کے لوائقات کی وجہ سے ان کے خدمت دین میں کچھ فرق آتا تو وہ ایسے مال سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ زمیندار بھی تھے. جب تک آپ حیات رہے, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تمام ضروریات کا خود ہی انتظام فرما دیا کرتے تھے. مگر جب آپ کا وصال ہو گیا تو بھائیوں میں سب سے بڑے ہونے کی وجہ سے زمینوں کی دیکھ بھال اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی وصول کرنے کا کام اعلی حضرت کے سپرد ہو گیا. آپ نے ایک دو فصلوں تک یا ایک دو سال تک آمدنی وصول کی, لیکن چونکہ یہ کام آپ کے ذوق کے خلاف تھا اور اس سے آپ کو دینی خدمات میں خلل واقع ہوتا تھا, اس لیے اپنی والدہ صاحبہ کی اجازت سے اپنے منجھلے بھائی مولانا حسن رضا خان کے سپرد فرمایا. وہ زمینوں کی آمدنی سے اعلی حضرت کے گھر میں ضروریات کی تمام اشیاء فراہم کرتے اور گھر کے تمام انتظامات سنبھالتے تھے, جبکہ اعلی حضرت بغیر کسی مالی اجرت کے فتح و تصانیف میں منہمی کو دین اسلام کی خدمت میں مشغول رہتے. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ، بہترین وقت یہ دین اسلام کی خدمت میں گزاریں. ہم دعا کریں کہ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سے کوئی کام لے لیں، ہم قبول ہو جائیں. خدا کی قسم اللہ تعالی محتاج نہیں ہے کسی کا، ہم محتاج ہیں. ہم دعا کریں کہ یا اللہ یہ میں نے دنیا کے لیے کوششیں کی تو دنیا کی دکانیں بن گئیں، میں نے مکان بنانے کی کوشش کی تو ایک نہیں دو پانچ مکان بن گئے، میں نے مال کی کوشش کی میرا بینک بیلنس بڑھ گیا. یا اللہ کوئی ایسا سبب ہو جائے کہ میں نے اتنے مکان بنائے، کاش میں تیرا گھر بھی بنا دیتا، میں مسجد بھی بنا دیتا، میرے آفس میں اتنے دفاتر میں، میری فیکٹریوں پہ اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کاش میں ان میں سے میں دو پانچ دس جو میری حیثیت ہو میں قاری صاحبان کے وظائف بھی مقرر کر لیتا، اور میں جناب ان کو کہیں مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے کے لیے مقرر کر دیتا. تو دعوت اسلامی کا آج یہ جو پھیلتا ہوا کام ہے نا، ان کاموں کی جو معاونت ہے اس میں بہت بڑا حصہ تاجروں کا بھی ہے. جی ہاں، الحمدللہ میں ایسے کئی تاجروں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں اپنی ایک بات بتاؤں آپ کو، کہ کچھ مساجد مدارس کی تعمیرات کے حوالے سے کچھ شخصیات سے رابطہ ہوتا تھا، اتنا اندازہ نہیں تھا تعمیرات کا کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے. اب تعمیرات شروع کرنی تھی تو ان کے پاس گئے، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، بڑا حوصلہ بڑھایا، آپ بیٹا کام کریں، پیسے دیے، ہم نے کام شروع کیا اور بھی چندہ کرتے تھے. ایک بار کام میں پھر رکاوٹ آ گئی، پھر پہنچے، انہوں نے پھر تعاون کیا، پھر کام چلتا رہا، پھر پھنسے، پھر گئے. آخر میں جب کام پورا ہوا اور حساب کرنے لگے نا تو پھر کچھ شارٹیج تھی. اب اس لیے میں نے کہا چلو یار پھر چلتے. میں نے کہا مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے یار، اب کتنا جائیں گے. مجھے الفاظ یاد ہیں، یقین مانے، ان صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھو جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم دے رہے ہیں نا آپ کو. بیٹا ہمت رکھیں، اور بھی ضرورت ہو تو آئیے گا انشاءاللہ، جو میری توفیق ہوگی میں آپ کی خدمت کروں گا. مطلب یہ کہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران آئے ہیں یہ کیوں آئے، یہ مسجد بنانے، ان کو مسجد بنانی ہے. بھائی اس سوسائٹی میں تاجر نے پلاٹ لے لیا، ہم سوسائٹیز میں پلاٹ لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کیوں کہ میری آنے والی نسلوں کا جو میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ سوسائٹی قریبی بن رہی ہے، تو چلو میں اپنے بچوں کی شادی کر کے ان کو نئے گھر میں شفٹ کر دوں گا. یا کوئی ایسے حیثیت والے ہوتے اپنی بچیوں کے بھی گھر بنواتے ہیں کہ جناب بچیوں کو کام آئے گا، اس طرح سے بناتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس سوسائٹی میں 500 گھر بن تو بن گئے، مسجد نہیں ہے، مسجد کون بنائے گا، مدرسہ نہیں ہے. بھائی آنے والی نسلیں بھی تو پیدا ہوں گی نا، وہ بچے کہاں پڑھیں گے، وہ بچیاں کہاں پڑھیں گی، ان کو کون دین کی بات سکھائے گا، ان کو کون تعلیم دے گا. تو یہ تاجر ہی ہیں کہ جن کے زبردست تعاون سے آج الحمدللہ فیضان مدینہ میں امیر علیہ سنت سے بارہا اس طرح کے تذکرے سنتے ہیں کہ مسجد بنانی ہوتی تو فوراً کہیں نہ کہیں سے کوئی اطلاع مل جاتی کہ حضرت یہ قبول فرمائے، یہ قبول فرمائے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس معاملے کو دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب بھی انہوں نے ایک روپیہ خرچ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ عطا فرمایا. یہ گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے وقت کو خرچ کرنا، اپنے مال کو خرچ کرنا. اگر آپ اچھا سوچتے ہیں، آپ اللہ کے دین کے لیے اچھا سوچنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سوچ میں بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا. آپ نے اگر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے گا. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوچ بنے اور کاش ہم قبول ہو جائیں. نہ پیسہ تو بہت ہے، ڈاکوؤں کی بھی نظر ہو جاتا ہے، آگ لگ کر آگ کی نظر بھی ہو جاتا ہے، ڈوب بھی جاتا ہے، نہیں بھی ہو چلو آپ کے پاس رہ جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں رہ جائے گا، آپ کے گھر قائم رہ جائیں گے، آپ کی گیریج میں گاڑیاں سستی جائیں گی، مگر لے کر کیا جائیں گے؟ قبر میں جب جانا ہے کتنا بینک بیلنس ساتھ ہوگا؟ کیا نوٹوں کی گڈیاں بچھائی جائیں گی آپ کو قبر میں لٹانے کے لیے؟ کیا بہترین فانوس لٹکائے جائیں گے آپ کی قبر میں؟ کیا بہترین 2-5 ٹن کا اے سی لگایا جائے گا آپ کی قبر میں؟ کیا بہترین پلنگ لگائے جائیں گے آپ کی قبر میں؟ کچھ بھی نہیں سیٹ صاحب، کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ جس قبر میں دفنائے جائیں گے یہ وہی قبر ہوگی جو برابر میں لاوارث کی ہے، کوئی اسپیشل قبر نہیں ہے آپ کا، کوئی اسپیشل کفن نہیں ہوگا، وہی کفن ہوگا جو عام فٹ پاتھ پر مرنے والے کو ملتا ہے. کوئی اسپیشل سائز نہیں ہوگا آپ کا، کوئی اسپیشل مقام نہیں ہوگا آپ کا، آپ کی بہترین گاڑیاں ہیں جس میں آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ سفر کرتے ہیں، مگر ایمانداری سے سوچئے جب آپ کا انتقال ہوگا کون سی گاڑی میں جائیں گے؟ پراڈو میں جائیں گے، مرسیڈیز میں جائیں گے، لینڈ کروزر میں جائیں گے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں جائیں گے؟ نہیں نہیں سیٹ صاحب، آپ کی میت کو تو ایمبولینس میں لے جایا جائے گا، میت بس میں لے جایا جائے گا، آپ کی گاڑیاں ہو سکتے آئیں گی مگر آپ نہیں ہوں گے اس گاڑی میں، آپ کو عام سادی سی بس میں اٹھا کر لے جایا جائے گا، آپ کی ساری گاڑیاں آپ کے گیریج میں کھڑی رہ جائیں گی۔ تو کیوں نہ وہ سودا کیا جائے کہ جو میرے مرنے کے بعد کام آئے، کیوں نہ وہ سودا کیا جائے جو میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے۔ ہاں ہاں، اگر آج آپ نے مدارس کے قیام کیے، آپ آئیں دعوت اسلامی اور بہت سارا کام کرنا چاہتی ہے، اس وقت 3040 کے قریب مدارس المدینہ ہیں، خدا کی قسم اگر ذرائع ہوں ہم ان مدرسوں کو 7000 تک پہنچا سکتے ہیں، 70000 تک پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دین کے علم سے بہت محرومی ہے، ہمارے اپنے گھروں میں بچے بہترین ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں لیکن ان کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نوجوانوں کی حالت دیکھ لیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں ہوں گی لیکن نماز کے فرائض تک نہیں جانتے، اور یہ تو ہمارے وطن میں جہاں ابھی بھی اتنی آزادی ہے۔ جائیں دوسرے ملکوں میں، وہاں دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ان کے بچے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، ان کی بچیاں ان کے سامنے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس قدر بے حیائی کا عجیب و غریب دور دورہ ہے۔ تاجر دعوت اسلامی کے لیے آگے بڑھیں، اپنی کوششیں بڑھائیں، آپ کے اگر آفیسز میں، آپ کی فیکٹریوں میں لوگ ہیں، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کوٹا مخصوص کریں کہ بھائی میرے یہاں 10 افراد کام کرتے ہیں، ہر جمعے کو انشاءاللہ ہماری دکان سے ایک آدمی مدنی قافلے میں سفر کرے گا، فکس کریں۔ کیوں نہیں دے گا؟ آپ اس کو تنخواہ دیتے ہو، اس کو پابند کریں کہ ہر مہینے 1.5 مہینے میں باری آئے گی، ہم سب ایک ایک کر کے مدنی قافلے میں سفر کریں، سب سے پہلا نام اپنا لکھوائیں کہ میں بھی سفر کروں گا، آپ بھی سفر کریں۔ فیکٹری میں 10-20 افراد ہیں، چلیں جناب ایک قاری صاحب کو مقرر کر لیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر وہ قاری صاحب آپ کے آفس میں کہیں کونے پر بیٹھ کے سب کو قرآن پڑھا رہا ہو۔ وہ اگر 2 سال کوئی بھی شخص آپ کے یہاں ملازمت کرے، وہ کہہ کر یہاں سے جائے کہ آپ کے پاس 2 سال میں نے نوکری ضرور کی لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری نماز بھی درست کرا دی، قرآن بھی پڑھنا سکھا دیا، آپ نے مجھے دین کا علم سکھایا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس تاجران کے تحت دکانوں میں، فیکٹریوں میں مدارس قائم کیے جاتے ہیں، قاری صاحبان آتے ہیں، آپ کو پڑھائیں گے، آپ کے ملازموں کو پڑھائیں گے۔ اس طرح کا ماحول ہم بنائیں، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، مالی تعاون، جانی تعاون بھی، اپنے آپ کو بھی پیش کریں، اور دعا کریں کہ اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔